السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما للجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نور من نور الله صلى الله عليه وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منصبت کے انداز میں نور کی سرکار سے پایا گوشادہ نور کا نور کی سرکار سے پایا گوشادہ نور کا ہو مبارک تم کو سن رہیں جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو سن رہیں جوڑا نور کا. اور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ کے بارے میں فرمایا مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت تیرے لاکھوں سلام، ساقی شیر و شربت تیرے لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر صحابی اپنی جگہ چمکتے ہوئے چاند اور سورج کی طرح، جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرح، حضور خود اپنے اصحاب کی منقبت بیان فرما رہے ہیں کہ اصحابی کر نجوم بے اجہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، ان ستاروں کو دیکھ دیکھ کر کے جو راستہ طے کرے گا وہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ وہ اہل و بیت کی سفینت نوح اور میری آل و اولاد نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ سارے صحابہ میں ہدایت کا چمکتا ہوا نور تھا، لیکن ان تمام صحابہ کرام نے، چار صحابہ کرام پہلے نمبر پر، میں نے عرض کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو صحابی صدیق اکبر اور عمر فاروق، ان دونوں حضرات کی صاحبزادیاں حضور کی بیویاں تھیں۔ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے حرم پاک میں آپ کی زوجہ محترمہ میں بڑا اونچا مقام تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ دونوں شیخین حضور کے خسر تھے، اور اب اس کے بعد جو حضور کے دو داماد ہیں، ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھی حضور کی صاحبزادی دیاری گئی تھی، اور حضرت مولا کائنات کے نکاح اور عقد مسعود میں بھی حضور کی صاحبزادی، حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عثمان غنی کی نکے نکاح میں حضور کے دو صاحبزادے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو لڑکیاں بیاہی گئیں۔ یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک، حضور کے کرانے تک، قیامت کے بعد تو کوئی نبی آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ کسی انسان کو یہ شرف اور بزرگی حاصل نہیں ہے کہ حضور کسی نبی کی دو صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں ہوں، لیکن یہ حضرت عثمان غنی کو بھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھی اور کافی عرصے تک حضرت عثمان غنی کے عقد میں رہی, اور جب یہ بدر ہوئی ہے تو اس میں حضرت رقیہ بیمار پڑ گئی. صحابہ کرام جنگ بدر میں میدان بدر میں پورے سر و فر کے ساتھ حضور کی حملے کاری میں تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی بھی جانا چاہتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم گھر میں رہو, بیوی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرو. حضور نے شوہر پر کیا ذمہ داری دی, بیوی بیمار ہے تو اس سے نظر چرا کر کہیں دوسری جگہ جانے کی اجازت نہیں. یہاں تو جنگ بدر میں جو جہاد فرض تھا اور بدر کے میدان میں جو صحابہ گئے ان کا مقام بہت قرآن میں بلند فرمایا ہے. بدری صحابی جتنے ہیں وہ تمام صحابہ میں ان کا مقام بلند والا ہے. قرآن نے ان کی مغفرت کے لیے اعلان فرما دیا بدری صحابی کے لیے جنت کی بشارت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا. حضرت عثمان غنی کے دل پر اس کا اثر ہوا کہ میں میدان بدر کے غزوے میں نہ جا سکا. حضور نے فرمایا عثمان فکر مت کرو, جو درجہ جہاد میں شریک ہونے والے بدری صحابی کو اللہ کے نزدیک ملے گا وہی درجہ تمہیں نہ جا کر گھر میں بیٹھ کر بیوی کی تیمارداری کی وجہ سے ملے گا. ایک بیوی جو شریف ہے شوہر پر اس کا کیا حق ہے؟ ایک طرف جہاد ہے ایک طرف بیوی کی تیمارداری ہے. خدا کی قسم حضور نے اس بیوی کی تیمارداری کو کس کے شراب کے برابر مقرر کیا؟ جہاد کے برابر, وہ بھی بدر کے میدان. آخرکار حضرت رقیہ انتقال کر گئی. حضرت عثمان غنی پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا, بدر سے نہ جا سکا اور بیوی بھی صحت نہ پا سکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے درد کو محسوس کیا, اپنی صاحبزادی ام کلثوم سے حضرت عثمان غنی کا دوسرا حق فرما دیا اور ارشاد فرمایا. مولا کائنات کی یہ روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں اے عثمان غم مت کرو, میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ہی بات ہے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا. حضرت عثمان غنی کی عظمت اور عزت حضور کی نگاہ میں فرماتے غم مت کرو, یہ دوسری صاحبزادی میں تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں, اور بھی صاحبزادیاں اگر ہوتی فرماتے 40 بھی اگر ہوتی اور ایک کا انتقال ہوتا تو دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے میں شادی کرتا چلا جاتا. اے عثمان تمہارا دل ٹوٹنا میرے دوارا. جتنا حضور کو پیار کا حضرت عثمان غنی سے, اسی لیے حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کے نکاح میں نبی کی دو بیویاں آئی اور دو بیٹیاں آئی, اور اس کی وجہ سے عثمان کا نام آسمان میں زندوں رہ رکھا گیا. حضرت صدیق کا نام آسمان میں صدیق ہے, حضرت عمر کا نام لسانِ مصطفیٰ پر فاروق ہے, اور تیسرے صحابی خلیفہ ان کا نام آسمان والوں میں ذل نورین رکھا ہے. ذل نورین دو نور والے, ان کو دو نور والے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دو نورانی بیٹیاں بنی تھی ان کے نکاح میں. کسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو سارا نور کا اے عثمان تمہاری عظمت کا یہ عالم ہے کہ نور کی سرکار سے پایا تو سارا نور کا وہ مبارک تم کو سن نور جوڑا اللہ. اعلی حضرت نے کس انداز سے منقبت بیان فرمائی ہے. جو شالہ کہتے ہیں شال, یہ جو آدمی لٹا کر پہنتا ہے کہتے یہ دو شالہ ہے, اس میں دو شملے ہوتے ہیں جو لٹکتے ہیں, اس کو دو شالہ کہتے ہیں. میرے دوست اس انداز سے فرمایا نور کی سرکار, حضور نور ہیں. رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے میرے محبوب اللہ کے نور بن کر آئے ہیں. رسول اکرم ہمارے جیسے نہیں ہیں, ارے وہ تو ایسے ہیں کہ ان کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. جبریل تو نور کے بنے ہیں, انہوں نے بھی نہیں کہا کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے. اور یہ مٹی سے بننے والا یہ کہتا ہے مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں. سوچو کتنی گئی گزری سوچ ہے, کتنا پست انداز ہے سوچنے کا. اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نور, ان کی سرکار بھی نور ہے. نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا, یہ دشالہ نور کا ہے. شادی ہوتی ہے تو سسرال سے دشالہ دودھا کو ملتا ہے. یہ انداز اعلی حضرت کا کہیں آپ کو نہیں ملے گا. نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. اب فرماتے ہیں دولہے کو مبارکباد دیتے ہیں, او مبارک تم کو سن نور ہے جوڑا نور کا. ایک جوڑا وہ ہوتا ہے جو ہم پہنتے ہیں, کہتے ہیں یہ سسرال سے جوڑا آیا. اور یہاں پر اعلی حضرت نے جوڑا کسے فرمایا, ایک کو الگ کہتے ہیں جب دو چیز رہتے ہیں کہتے ہیں جوڑی اور جوڑا ہے نا. دو جب ہو جاتے ہیں تو ایک جوڑا ہوتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں دنیا میں کپڑے کا جوڑا دیا ہوگا اپنے داماد کو, اور مصطفیٰ نے ایک جوڑا بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا. او مبارک تم کو سن نور ہے جوڑا نور کا. یہ حضرت عثمان کا نام تھا. حدیث میں آیا ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے حسین جلیل اور خوبصورت حضرت عثمان, بہت ہی شاندار اور نفاست پسند. صرف حسن و جمال ہی اللہ نے آپ کو نہیں دیا تھا. بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں حسن و جمال نہیں ہوتا, اور بہت سے حسن و جمال والے ہوتے ہیں تو مال نہیں ہوتا. جمال ہے تو مال نہیں, اور مال ہے تو جمال نہیں. لیکن حضرت عثمان نے یہ دونوں خوبیاں دی کہ صاحب جمال بھی تھے اور صاحب مال بھی. اب تیسری چیز ہے کمال. جمال, مال اور کمال. حضرت عثمان میں پورے طور پر کمال بھی تھا, سیاست کا کمال تھا, علم کا کمال تھا, نبی کی محبت کا کمال تھا, صحابیت کے اعتبار سے کمال تھا. کمال ہی کمال حضرت عثمان غنی میں جمال بھی ہے, مال بھی ہے اور کمال بھی ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی جو نور میں
غرور نہیں تھا، ان میں گھمنڈ اور نخوت نہیں تھی۔ حسین ہوتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے تو مغرور بن جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب حسن ملتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے، نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، بڑی نزاکتیں کرتا ہے، یہ نہیں بیٹھوں گا، وہاں نہیں بیٹھوں گا، یہ نہیں کھاؤں گا۔ میرے عثمان غنی کو حسن بھی ملا تھا اور تواضع اور انکساری بھی ملا، مال بھی ملا تھا، اور تمام اپنے رشتے دارے اور رشتے داروں، غربا، مساکین اور سارے مسلمانوں کا درد بھی رکھنے ان کے دل میں دیا تھا، مان تھا اور سب کے منفار بھی تھے، حسن تھا، تواضع اور انکساری تھی، کسی طرح کمال تھا، لیکن بولنے میں احتیاط کرتے تھے، ہر جگہ جا کر اپنا کمال بیان نہیں کرتے تھے۔ علماء میں غنی میں چار خوبیاں بڑی اونچی تھی، تواضع اور انکساری، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی منفاری، تواضع اور انکساری، یہ عالم تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں ایک بھی نہیں تھا، لوگ کھارا پانی پیتے تھے، کیونکہ پیاس لگتی ہے تو نہ آرا دیکھتے ہیں نہ کھارا دیکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو باسی روٹی بھی اچھی لگتی ہے۔ کسی نے کہا ہے بھوک نہ جانے باسی تھا اور پیاس نہ جانے دو دھوبی تھا اور نیند نہ جانے ٹوٹی کھار اور عشق نہ جانے جات گزار۔ یہ تین چیزیں ہیں جو آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا، پیاس لگتی ہے کہ دھوبی گھاٹ ہے وہیں پانی پی لیتا، وہ یہ نہیں دیکھتا یہاں گندے کپڑے دھوئے جاتے، اور جب بھوک لگتی ہے تو باسی چاول باسی بھات نہیں دیکھتا، جو ملتا ہے کھا لیتا ہے، اور جب نیند آتی ہے تو ٹوٹی کھاٹ تو بڑی چیز ہے، ارے کنکر پر سو جاتا ہے، خرگوشے کی نیند لیتا ہے، اور کسی سے آنکھ لڑ جاتی ہے تو کون سی کاسٹ اور برادری کا ہے وہ نہیں سمجھ میں بات آتی، عشق اندھا کر دیا کرتا ہے۔ یہ چار چیزیں آؤٹ آف کنٹرول آدمی کو کر دیا کرتی ہیں۔ مدینے منورہ کے لوگ پیاسے ہوتے تھے، کھارے پانی سے پیاس دکھایا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے میٹھے کنویں کا انتظام کرے، ایک ہی کنواں کا بیرے رحمان، اس کا پانی ہی میٹھا تھا اور وہ یہودی کا تھا۔ یہودی بدماش ہوتے ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہے، انتہائی بغیر مکھی چوس اور مسلمانوں کے کٹر دشمن یہ ہوتے ہیں۔ کوکو کولا کا ہے، یہودی کا ہے، پیپسی کس کی ہے، یہودی کی ہے، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں پروجیکٹ یہودی سب جگہ دنیا میں دیکھ دیکھ کر کے سود خور کی طرح مالدار ہو گیا، سود خور بھی بہت بڑے۔ اس زمانے میں یہودی بڑے مالدار تھے، بڑی بڑی کھیتیاں مدینے میں تھی، اسی کا ایک کنواں تھا بیرے رحمہ۔ صحابہ کرام کو پانی دینے میں بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب نبی کا اعلان سنا کہ جو میٹھے پانی کا انتظام کرے گا وہ نبی سے جنت لے گا، حضرت علی فرماتے ہیں عثمان نے دو مرتبہ حضور سے جنت خریدی، جنت کی خریدی کی ہے، جنت کون دیکھے گا بھائی، جو مالک ہوتا وہی تو بیچتا ہے۔ اگر میں یہاں پر پانی تالاب کی ایک بکری کھول کے اور لا کر کے بیچ دوں منڈی میں تو کیا یہ میرا کام صحیح ہوگا؟ جس کی وہ ملکیت ہے اسی کو کو حق دیکھنے کا اور حضور دیکھ رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں دو مرتبہ عثمان نے سرور کائنات سے جنت خریدی ہے. ایک مرتبہ اس وقت جب دین رومہ انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے اور دوسری مرتبہ جیسے اس وقت جیش کہتے ہیں لشکر کو عشرت کہتے ہیں انتہائی تنگی اور مفلسی کے زمانے میں غزوہ تبوک میں کفار نے اعلان جنگ کر دیا تھا. مسلمانوں کے ہار کا معاملہ اتنا اس وقت گمبھیر تھا کہ صحابہ کرام کے گھروں میں کھانے کے لیے لانے پڑے ہوئے تھے. ایسے وقت میں اسلام کی حفاظت کا معاملہ تھا. مسجد نبوی میں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اس لشکر کے لیے سال و سامان کون کرتا ہے وہ جنت مجھ سے لے. عثمان غنی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اس کام کو میں کروں گا. 700 اونٹ اور گھوڑے مہا ساز و سامان اور جنگی ہتھیار کے حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسے سے خریدا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا. حضور نے پھر فرمایا پھر آپ کے 500 گھوڑے مہا ساز و سامان کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. حضور نے اپنے منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں اب عثمان جو بھی چاہے کرے اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے.
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت.
حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی کس سے؟ مالک جنت سے. اس لیے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں جسے مجھے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے اور فرماتے ہیں کہ صرف جنت ہی نہیں اللہ کے رسول کی شان یہ ہے مالک کونین ہیں. وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. جو مالک ہوتا ضروری نہیں ہے گھر وقت جیب میں لے کے گھومے. جتنا لوگ کالا دھن رکھے ہوئے تھے کیا دیر میں لے کے گھوم لیتے کہاں رہتا تھا؟ یا تو سوئس بینک میں. ابھی تک وہ کالا دھن آیا ہی نہیں ہے کچھ کیا بھی نہیں آیا. اور یہاں کے ملک کے جتنے دھنی کے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا ہے اور جو رکھتے ہیں پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ہر پریشان بھی اتنے جو رکھتے ہیں اور جن کا بینک میں تھا موت پر ڈنڈا باندھ کے ڈھونڈتے ہیں ان کو بڑی فکر ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اعلی حضرت فرماتے ہیں مالی کے کونین ہیں. وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان سے خالی ہاتھ. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. برکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. فرشتے بھی مصطفیٰ کی نعمت سے مالا مال ہے. انسان بھی مصطفیٰ کی عطا سے مالا مال ہے. کوئی احسان مانتا ہے اور کوئی نہیں نہ مانتا. دیکھو جو کسی کو ایک غدار ہوتا ہے ایک وفادار ہوتا ہے. ایک خلف ہوتا ہے ایک ناخلف ہوتا ہے. ایک شریف ہوتا ہے ایک بےہودہ ہوتا ہے. ابا اما کھلایا لیکن کچھ نہیں گنڈا گردی کر کے پھیرتا. ابا اما کو پوچھتا نہیں. وہ بھی اولاد ہے. ہم کہتے ہیں اولاد بھی اولاد ہی ہے لیکن بے وفا اولاد ہے. مصطفیٰ کے امتی بھی دو قسم کے ہیں. ایک وفادار ہے اور ایک غدار ہے. اور کس کا پتہ نہیں چلے گا ہم کیا بار بار نہیں چاہتا پھر تمہیں بات حق وہ ہے جسے بولنا ہی پڑتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بھی خواہ ہے مسلمانوں سے. دو مرتبہ سرکار سے آپ نے جنت خریدی. اللہ اکبر. اور لیکن جب غداروں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا, حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے پوری پلانی کی. کون آیا تھا؟ یہی آئے تھے جنہوں نے جواب سے تو کلمہ پڑھا تھا لیکن صحابی رسول کی عزت کرنا انہیں نہیں آتا. دل میں دفاع تھا. عثمان غنی نے سب سے لمبی حکومت کی مدت گزاری ہے. حضرت عمر فاروق 10 سال, حضرت صدیق اکبر 2.5 سال اور عثمان غنی 13 سال. سب سے طویل مدت حضرت سے جتنا عثمان غنی تخت خلافت پر رونا مقروض ہو کر بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا اور اے وہاں سے لے کر عرب کا سارا ملک اور ہندوستان کے کابل تک اسلامی سرحدوں کو اس نے غنی نے پھیلا. کتنی طویل کتنی لمبی چوڑی حکومت حضرت عثمان غنی اپنے تدبر اور حسن کمال سے سنبھال رہے تھے لیکن حافظوں کو یہ دیکھا نہیں گیا. حضرت عثمان غنی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے ہر زمانے میں حسد کرنے والے. اچھے کام کرنے والوں کے اچھے کام اور ان کی شہرت کو دیکھ کر جل جاتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں اور دنیا کے شہر کو خراب کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی در پردہ حاسدوں نے بہت بڑے گندے کیے. یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک وقت وہ آیا کہ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر گھیر لیا. اس لیے اعلان کرتے تھے عثمان حکومت چھوڑو, عثمان حکومت چھوڑو, دوسرا ہم خلیفاروں پر گھر کریں گے. لیکن حضرت عثمان غنی خلافت اپنی مرضی سے نہیں, یہ مرضی مولا تھی. میرا خلیفہ راشدہ تھے حضرت عثمان غنی, ان کو صحابہ کرام نے یہاں تک کہ مولائے علی نے ان سب نے مل کر متفقہ خلیفہ مقرر کیا تھا. اجماعی خلیفہ تھے اور حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی غلط فیصلے پر سب اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. اجماعی امت اللہ اور رسول کا حکم ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مقدس 40 دن تک گھیر کر رکھا اور پانی کھانا باہر سے لانے کی اجازت نہیں تھی. مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. دیکھو شرارت پسند کیسے کیسے دکھت ہوتے. حضرت عثمان غنی 40 دن تک روزے رکھ رہے ہیں, تھوڑا افطار کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی سے ملے اور کہنے لگے حضور امیر المومنین ہم کو آپ اجازت دیجیے کہ ان بلوائیوں سے ہم جنگ کریں. حضرت عثمان غنی نے مولائے کائنات سے ارشاد فرمایا, اے علی, اے طلحہ, اے عبداللہ ابن عمر, عثمان کا فیصلہ سنو. میں اپنی حکومت اور خلافت بچانے کے لیے خدا کی قسم کسی کلمہ گو کے ہاتھ میں پچھنے کے برابر بھی زخم دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. پچھنا سمجھے, ہنگامہ ہوتا ہے, تھوڑا سا اس میں سوراخ کرتے ہیں اور تھوڑا سا خون نکلتا ہے, پھر چینی لگا کر کے اسے چوستے ہیں. بلڈ پریشر کا یہ بہت بہترین علاج ہے. حضرت عثمان غنی کرتے ہیں گردن کٹانا, انہیں تحت پیش کرنا تو اپنی جگہ پر ہے. میں کلمہ گو کی گردن صرف اپنے خلافت کو بچانے کے لیے جہاد کروں اور ان کی گردن اڑاؤں, اے علی مجھے یہ گوارا نہیں ہے. فرماتے ہیں میری بوٹی چیل کبے کھا لیں گے لیکن مدینۃ الرسول نے مجھے اس طرح سے قتل و خون کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا گوارا نہیں. مدینے کی عزت اور اپنی وہ بردباری اور تحمل کا انداز. حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے جلیل القدر صحابی, اور بہت زیادہ سیاست دان تھے. حضرت عثمان غنی سے ملے, کہا دیکھیے میں آپ کے سامنے تین پوائنٹ رکھتا ہوں, آپ یا تو مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے جائیے, آپ جب حرم میں آپ چلے جائیں گے تو حرم میں کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ جو ملک شام کے گورنر ہے آپ کی حکومت کے, ان کا جاہ و جلال بہت زبردست ہے, آپ مدینے سے جا کر کے آپ تمشق میں پناہ لے لیں تاکہ یہ باغی وہاں پہنچ نہ سکے, اور اگر یہ دونوں باتیں آپ کو منظور نہیں ہیں تو ہمیں اجازت دیجیے ان باغیوں کا سر چھڑا دیں. حضرت عثمان غنی نے کہا سنو اے مغیرہ بن شعبہ, میں مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا گوارا نہیں کر سکتا, مدینہ دارالحجرت ہے, میرے نبی کا مدینہ ہے, میں رہوں گا تو یہی رہوں گا, مصیبت پر مصیبت آئے مجھے گوارا ہے, مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑنا گوارا, سامنے مصیبت ہے, مکان گھرا ہوا ہے, کسرے عمارت کو ظالموں نے گھیر رکھا ہے, لیکن گھر چھوڑ بھی رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نہ مکہ جاؤں گا اور نہ دمشق جاؤں گا اور نہ یہاں قریشی برداشت کر سکوں گا. حضرت عثمان غنی نے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی نہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہ مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار, اور آخرکار وہ ہوا کہ مولا کائنات حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ اور علی کے دروازے پر 24 گھنٹہ پہرا دو, کوئی اندر گھسنے نہ پائے. امام حسین امام حسن کا پورے مدینے میں اثر تھا, یہ بلوائی ضرور تھے لیکن حسن و حسین کو دیکھ کر دروازے پر واپس آ جاتے تھے, یہ نوجوان تھے لیکن نبی کی وجاہت ان کے چہروں سے نمایاں تھی, جاری کیا جاتا حسین کا چہرہ دیکھ کر واپس آ جاتا تھا, حسن کا چہرہ دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا, گھر کے اندر گھسنے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی. ایک دن حضرت عثمان غنی اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اور سر نکال کر کے ان بلوائیوں سے خطاب فرمایا, تم لوگ جانتے ہو کہ جب بھیڑے روما کو مدینے میں کوئی کھاری کوئی میٹھا پانی نہیں تھا تو مصطفیٰ کے اعلان پر میں نے بھیڑے روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا, آئے افسوس کی آج اس کا پانی تم مجھے پینے نہیں دیتے ہو, میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں. اور فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تنگ پڑ گئی تو حضور نے فرمایا کون ہے اللہ کا بندہ جو مسجد نبوی کے بازو میں پڑی ہوئی زمین خرید لے, تو عثمان غنی فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں اور پوری زمین کا پلیا خرید کر کے مسجد نبوی کو بڑی کروا لیا, لیکن تم مجھے اس مسجد میں دو رکعت نماز نہیں پڑھنے دیتے, کیا تمہیں ایسا معلوم نہیں ہے کہ حضور کی دو بیٹیاں میرے مکان میں ہیں, وہ سب سن رہے تھے کہتے ہاں ہمیں معلوم ہے لیکن ان کا دل پسلا نہیں, اور حضرت عثمان غنی کے خون کے پیاسے تھے, حضرت حسن و حسین دروازے پر پہرا دے رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جس طرح مکان میں گھسنا ہمارے لیے دشوار ہے تو پیچھے پہنچ کر اور دیوار پھاڑ کر کے حضرت عثمان غنی کے مکان میں یہ کودے. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن سامنے کھلا ہوا تھا, روزے سے تھے کہ پیچھے سے آ کر حضرت عثمان غنی کا گلا پکڑ لیا, داڑھی ہاتھ میں پکڑ لی, تلوار نکالی اور حضرت عثمان غنی کا سر اقلب تنِ مبارک سے جدا کر دیا، خون کا فوارہ نکلا، اور سب سے پہلے خون کا چھینٹا قرآن کی اس آیت پر پڑا، بس رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ سبھی العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا بدلہ لینے کے لیے ان سے اللہ کا اس آیت پر خون کا پہلا قطرہ پڑا. آج تک وہ قرآن مجید استنبول ترکی کے میوزیم میں موجود ہے، جو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا اور کھلا ہوا قرآن تلاوت فرما رہے تھے، آپ کو شہید کیا گیا، خون کا پہلا چھینٹا عیسائی کے غریبوں پر پڑا. اے لوگوں، اس طرح سے روزے کی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا. یہودی نہیں آئے تھے، وہاں کافر نہیں آئے تھے، یہ منافق آئے تھے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی کی لاش تین دن تک اسی طرح سے وہاں پڑی ہوئی تھی. آخر دن، تیسرے دن صحابہ کرام تک حالات کچھ معمول کر آئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اٹھایا، اسے کفن پہنایا اور پھر جنت البقیع کے کنارے جا کر کے دفن کیا. حضرت غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھی. یہ خلیفہ وقت تھے، جب اپنے لوگ غدار بنتے ہیں تو خدا کی قسم نہ نبی کی عزت کرتے ہیں نہ ان کے خلیفہ کی عزت کرتے ہیں. اس لیے غداروں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر تشریف فرما تھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، یہ تینوں ہتھیار حضور کے ساتھ تھے. تھوڑی دیر وہاں جا کر کھڑے ہوئے تو حدیث میں آیا ہے کہ پورا پہاڑ ہلنے لگا، جیسے اس میں زلزلہ آ گیا. بلکہ یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ احد کے پہاڑ کی چٹانیں اپنی جگہ سے لڑک لڑک کر نیچے آنے لگی، اتنی تیزی کے ساتھ بہت پہاڑ میں زلزلہ آیا. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایڑیاں اٹھائی اور ایک ہو کر پہاڑ کو مارا اور فرمایا، اے پہاڑ رک جا. پہاڑ کو ڈانٹ رہے ہیں حضور، بکری تمہارا آڈر نہیں سنتی، بکری کو بکری، تمہاری میکر تمہاری بات نہیں مانتی. وہ بولتی ابا کے ہاں مر جا، وہ بولتا ہے ابا کے ہاں مر جا، تو بولی نہیں جاؤں گی. لیکن نبی کی قدرت دیکھو کہ ایک ہو کر مارا ہے، وہاں حضور کی ڈانٹ سن کر خاموش ہو گیا. حضور نے فرمایا، پہاڑ پر اس وقت تیری پیٹ پر ایک نبی ہے، تیری پیٹ پر اس وقت ایک صدیق ہے، اور تیری پیٹ پر اس وقت دو شہید. وہ قید میں غیر تھا کہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے. جب آپ سر نکال کر کے ہاتھ کر بلوائیوں کو خطاب کر رہے تو آخر میں یہ حدیث بھی انہوں نے بیان فرمائی، کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضور نے احد پہاڑ پر یہ فرمایا تھا کہ اے احد پہاڑ رک جا، تیرے پیٹھ پر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، جو شہید ہے، کیا تم کو معلوم نہیں ہے؟ تو بلوائیوں نے کہا، ہاں ہم کو معلوم ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، الحمدللہ سارے کے سارے میری شہادت پر گواہ ہے، حضور نے مجھے شہید کیا ہے. اور دوسرے دن حضور کے اس ارشاد کے مطابق عثمان غنی شہید کر دیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت سے پہلے حضرت عمر کے اور حضرت عثمان کے بارے میں اپنا نبوی فیصلہ فرما دیا تھا کہ اے پہاڑ، سن، تیرے پیٹھ پر دو شہید ہیں. وہابی کہتا ان کو غیب نہیں معلوم ہے, کون کیسے اور کہاں مرے گا نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو. ارے معلوم نہیں ہوتا تو کیسے فرماتے ہیں کہ اے کہاں سن لے. میری پیٹ پر اس وقت ہوئی حضور غیب جانتے تھے, کون کہاں مرے گا انہیں خوب معلوم ہے. ارے حضور تو حضور, حضرت عمر فاروق ان کے خلیفہ خوب خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا اپنے منبر پر, اور 300 میل کے فاصلے پر مقام نہاوند میں ان کے کمانڈر ان چیف حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں. حضرت ساریہ ادھر دشمنوں کو بھگا رہے ہیں, دشمنوں کا ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے سے اچانک آپ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا. حضرت عمر مدینے میں منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں, ادھر جنگ ہو رہی ہے, حضرت ساریہ بے خبر ہے, ادھر اسلام کے اشاعت اور اسلام کی حفاظت کے لیے مصروف جنگ ہے, پیچھے کیا ہو رہا ہے بے خبر ہے. لیکن حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے خطبہ چھوڑ دیا اور اعلان کرتے ہیں یا ساریہ ہر جبل, یا ساریہ ہر جبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت ساریہ نے مڑ کے دیکھا تو لشکر اسلام پر دشمن کا لشکر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار چلا آ رہا ہے. حضرت ساریہ نے اپنے لشکر کے دو حصے کیے, آگے کے دشمنوں سے اگلا حصہ اور پیچھے آنے والوں سے پچھلا حصہ, یہ لڑ کر دونوں حصوں کو تباہ کر دیا. اے لوگوں, عمر فاروق 300 میل کے فاصلے پر ساریہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے کمان بھی کر رہے ہیں. جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا جہاں کیا ہوگا. حضور اکرم تو تحت الشرا میں چونکی کے ریلوے کو بھی دیکھتے ہیں اور عرش معلی کے اوپر بھی دیکھتے ہیں, کوئی چیز چھپی نہیں ہے. سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہی لامکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. اور فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر, دلے فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ کو آیا نہیں. زمین کے اندر چونکہ کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں اور آسمان پر فرشتوں کی چہل پہل دیکھتے ہیں, عرش محلہ پر کیا ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں. یہ نگاہ نبوت تھی, نگاہ نبوت کا نور صحابہ کی نگاہوں میں اور خلفائے راشدین کی نگاہوں میں کام کر رہا تھا. گویا جمعے کے دن منبر پر نگاہ مصطفیٰ کی عملی تفسیر نگاہ عمر پیش کر رہی ہے کہ میں یہاں سے کھڑے ہوئے اپنے کمانڈر کی کمان بھی کر رہا ہوں اور ان کی حفاظت کا کارنامہ بھی انجام دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کوہ طور پر تشریف لے گئے, ایک روشنی دیکھی, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا مولا اپنا جلوہ دینا. اللہ نے فرمایا لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن انہوں نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا, تو تو مجھے دکھا سکتا ہے. رب نے کہا پہاڑ کو دیکھو, میں استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رکا رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. آپ نے سن لیا یہ واقعہ. حضرت موسیٰ نے ایک اچکتی نگاہ سے دیکھا, ایک روشنی کی جھلک نظر آئی, بے ہوش ہو کر کے فخر و موسیٰ کہتا زمین پر گر پڑے جناب موسیٰ. حدیث میں تفسیر کی کتابوں میں مفسرین فرماتے ہیں اس تھوڑے سے جلوے دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی آنکھ میں اتنی روشنی پیدا ہو گئی تھی کہ 80 میل کے فاصلے پر کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی کو رینگتے ہوئے جناب موسیٰ دیکھ لیا. دور پہاڑ پر ایک تجلی دیکھی تو آنکھوں میں اتنی روشنی ہو گئی, میرے مصطفیٰ کو وہاں گئے جہاں کوئی نہیں گیا. اور اللہ کا جلوہ قریب سے آنکھیں کھول کر تک کبھی بات کر کے دیکھتے رہے اور ان آنکھوں کو میرے عمر نے دیکھا, میرے عثمان نے دیکھا. حضرت عثمان علی اس طرح سے دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کے رخصت ہونے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ تخت خلافت پر بیٹھے. اعلی حضرت فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجعُ الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ باتوں
سکتا.
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعلی حضرت مرتضیٰ یعنی حضرت علی مرتضیٰ شیر حق اللہ کے شیر. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجرا حضرت فاطمہ بنت اسد, حضرت فاطمہ نام تھا ان کی والدہ ماجدہ کا بھی, اور حضرت فاطمہ ان کی زوجہ محترمہ بھی تھی. حضرت فاطمہ بنت رسول بھی بیوی ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ماجدہ ہیں. جب آپ ان کی گود میں آئے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. حیدر کے معنی چیر پھاڑ کھانے والا شیر. یہ حیدر کرار تھے ان کا نام ماں نے حیدر رکھا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نام علی رکھو. مصطفیٰ نے ان کا علی نام رکھا. علی جانتے ہو نام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام اللہ کا علی ہے. وہو العلی العظیم. آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ علی بھی ہے عظیم بھی ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام علی رکھا. اور کتنا خوبصورت نام ہے. اکثر لوگ نام بگاڑ دیتے, جیسے روٹی ہے بولتے روٹی ہوتی کھا جائے. یہ روٹی تو صحیح ہے اور اس کا پوٹ کیا ہے؟ یہ بگڑا ہوا نام. انسان انسان, انسان گھنسان, جانور وانور بولتے نہیں. ساڑی ہوگی پانی ہوگی لاؤ بھائی, مٹھائی اٹھائی لاؤ. یہ مٹھائی تو الگ ہے, یہ اٹھائی کیا ہے؟ پانی پانی وانی کیا ہے؟ یہ بگڑے ہوئے نام. ایک نام کو آدمی بگاڑتا ہے تو جو اصلی نام ہے اس کا تو معنی ہوتا ہے, اور بگڑے ہوئے نام کا کوئی معنی نہیں. پانی وانی, پانی کا معنی تو وہ جس کو پیا جاتا پانی. یہ وانیاں نہیں ہے وانی پانی وانی. روٹی روٹی آدمی بولے روٹی لاؤ, روٹی کیا ہے؟ بولے اس کو جو ہی محمد لفظ بول دے. لیکن حضرت علی کا نام اگر کوئی دشمن بگاڑے گا ارے بگاڑنے والا خود بگڑ جائے گا, میرے علی کا نام بگڑنے والا نہیں ہے. کہے گا علی ولی. ارے علی کے معنی بھی بلند, ولی کے معنی خدا کا دوست, دونوں معنی صحیح ہے. دنیا کا نام بگڑتا ہے تو بے معنی ہو جاتا ہے. میرے علی کے نام کو دشمن نے اگر بگاڑے تو ادھر بھی معنی حضرت علی ہر بگڑے ہوئے کو سدھارنے والے ہیں. اور رسول نے ویسا نام رکھا ہے علی جس کا نام, اور ماں نے حیدر رکھا تھا حیدر کرار, وہ خدا کا شیر. اعلی حضرت کسی کو فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر اشجعُ الاشجعین. شجاعت کہتے ہیں بہادر کو, اور بہادر سے بھی جو بہادر ہے اس کو اشجع کہتے ہیں, یعنی بہت بڑا بہادر. ایک ہے شجاع بہادر اور ایک ہے اشجع جس میں مبالغہ کا سینا, یعنی بہت بڑا بہادر. اعلی حضرت فرماتے ہیں آپ صرف بہادر نہیں ہیں, اشجع الاشجعین ہیں. بڑے بڑے بہادروں سے بھی بڑے بہادر ہیں آپ. شیر ہے مرتضیٰ شیر حق اشجعُ الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں چلا. یہ حضرت علی رب کرم اللہ تعالی وجہ کی یہ صفت ہے. آپ ساتھیے شیر, شیر کہتے ہیں دودھ کو. آپ کے گجراتی میں دودھ کو کیا کہتے ہیں؟ شیر کہتے ہیں سر, دودھ ہی بولتے ہیں. شاید محمد کے بعد میں شیر بولتے ہیں, محمد بھی ہے گڈ گاٹی بھی. بہرحال شیر دودھ کو کہتے ہیں اور شربت کہتے ہیں معلوم ہے, چینی کا, شکر کا شربت, روح افزا کا شربت پلایا جاتا ہے. ہر آگت فرماتے ہیں میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں,
پلاتے یہ ہے
ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. تو یہاں نبی اکرم ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلاتے ہیں. کب پلاتے ہیں؟ جب تم قیامت میں کہیں پانی نہ ملے گا پیاسے ہوگے, اور اتش کی پکار ہوگی تو مصطفیٰ تمہیں بلائیں گے, آؤ شیر و شربت پیو. وہاں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا حوض کوثر کا پانی ہوگا, اور حضور مولائے کائنات سے کہیں گے جام بھر بھر کر کے میری امت کو پلاؤ. ساتھ یہ شیر و شربت ہے. مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلی حضرت فرماتے ہیں, ساتھ یہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. ایک کونے پر حضرت مولائے کائنات ہوں گے, دوسرے کونے پر صدیق اکبر ہوں گے, تیسرے کونے پر عمر فاروق ہوں گے, اور چوتھے کونے پر حضرت عثمان. چار کونے چار یار کے قدمے میں, اس لیے ساودھان ہو جاؤ کسی کی مخالفت مت کرنا. اگر کسی ایک کی تم نے دنیا میں مخالفت کی, شیعہ کہتا ہے صدیق ایسے ہے, عمر ویسے ہے, عثمان ایسے ہیں, علی کو سب کچھ مانتا ہے, خدا کی قسم کان سن کے کھول کے سنو, جب یہ جائیں گے علی مرتضیٰ کے پاس ہمیں پانی پلائیے شیر و شربت پلائیے, تو مولائے کائنات فرمائیں گے کہ میرے دوستوں کو تو برا کہتا تھا, آج تیرے ہاتھ میں تجھے جام نہیں ملے گا. کون پلائے گا یارو؟ مان لو صدیق کو, مان لو عمر فاروق کو, مان لو عثمان غنی کو. اور اگر کوئی خارجی ناصبی مولائے کائنات کی بدگوئی کرے گا, سن لے وہ لوگ جو مولائے کائنات سے عداوت رکھتے ہیں, نہ صدیق کے ہاتھ سے جان ملے, نہ عمر کے ہاتھ سے جان ملے, اور نہ عثمان غنی کے ہاتھ سے جان ملے. محروم رہے گا ماننا, تو سب کو مان لے, آج لے ان کی پناہ. آج مدد مان ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا تو شیر و شربت کے ساتھی ہے مولائے کائنات. اعلی حضرت اس لیے فرماتے ہیں, مرتضیٰ شیر حق اشجر الاشجری, ساتھی شیر و شربت کے لاکھوں سنا. الحمدللہ جب حضرت مولائے کائنات بڑے ہو گئے, شادی کے لائق ہو گئے, حضرت فاطمہ بھی بڑی ہو گئی تھی, بہت سے صحابہ کرام نے پیغام بھیجا تھا جناب مصطفیٰ کے پاس کہ فاطمہ سے ہمارا عقد فرما دیں, لیکن حضور خاموش رہے, کسی کو نہ ہاں کا جواب دیا اور نہ نہیں کا جواب دیا. ایک دن کے لیے امینہ تو نبی کو انتظار تھا, جانتے تھے یہ جو پیغام آ رہا ہے اس میں نہ میں نہ کہوں گا نہ ہاں کہوں گا, اللہ کی مرضی جو ہوگی. حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں حضرت جبریل امین یہ پیغام لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرو. کچھ سمجھے حضور کی اس بیٹی کا مقام کتنا اونچا؟ ساری بیٹیوں کا رشتہ, بیٹوں کا رشتہ, ماں باپ, نانا دادی, دادا, رشتے دار تلاش کرتے ہیں, منگنی ہوتی ہے, لیکن ہر ہر فاطمہ زہرا کا مقدر کتنا اونچا ہے. یہ ساری عورتوں کی سرکار ہوگی, ہے اے میری ماں بہنوں سنو، جن کی تم تلقین ہو اے میری ماں بہنوں، آج کیوں بے پردہ گھومتی ہو؟ میری فاطمہ تو وہ تھی کہ جن کے آنچلوں کو جبریل نے بھی نہیں دیکھا تھا، تم بے کبھی پردہ نشین نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے یہاں تو سات شادیوں میں دیکھا، یہاں کیا ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، جو کبھی پلو اپنے سر سے سرکنے نہیں دیتی ہے وہ ہماری بہو بیٹیاں شادی کے دن بال بغیر بوجھے ہوئے پھیرائے ہوئے ایسے ایسے لباس اور پورا میک اپ کر کے روڈ پر نچلتی کرتی ہے، خدا کی طاقت تیرے دل کی یادوں تم ہو، ارے میری ماں بہنوں اپنی عزت کو سنبھالو، اسی عزت میں فاطمہ زہرا کی عزت کا سوال پیدا ہوتا ہے، مت تم قریب ہو فاطمہ زہرا کی، کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ ان کے ابا جان کا کلمہ پڑھ رہی ہو، آؤ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری تم خود گھروں میں پردے کے ساتھ بیٹھو، تمہارا حسن اس لیے نہیں ہے کہ روڈ پر لڑکائی ہوئی نگاہوں کی ہرسکاری کا شکار بن سکے، تمہارا حسن وہ ہے کہ جس میں جمالے حضرت سیدہ فاطمہ نظر آئے، تمہارا زیور تقوا ہے، تمہارا لباس تقوا ہے، اور تمہارا زیور علم دین ہے، تمہاری زبان صداقت کی پیغام بنتی ہے، تمہارا گانا بجانا کچھ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے، میری بہو بیٹیوں اللہ کے واسطے گھروں میں رہو، آج ان مردوں کو کیا ہوا ہے جس پر پابندی بھی لگا دے، خاص طور سے شادی بیاہ کے دنوں میں ایڈوانس بکنگ اس کے لیے کرتے ہیں، چالو سو ویڈیو بنا کے شیطان کی آنکھ لے کر کے آتا ہے اور بتایا آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا یہی رشتے دار ہے، اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے، اے شریفوں ذرا سوچو ان غیر مسلموں اور دوسرے اپنے مسلمان بھی ویڈیو گراتی ہیں، لنچائی ہوئی ہوسناک نگاہوں کے ساتھ آتے ہیں اور آپ اندر بلاتے ہیں، کہاں تک جہاں دلہن رہ گئی ہے وہاں تک شرم نہیں آتی ہے کہ تم اپنی عزت کو کس طرح پامال کر رہے ہو؟ کیا فاطمہ زہرا کی کا نام ہی لینا تمہارے لیے کافی ہے؟ فاطمہ زہرا تمہارے لیے جنت کی سردار ہوگی، ان کی قمیض بننا اگر تمہیں منظور ہے تو آؤ ان ہوسناک نگاہوں سے اپنے چہرے کو محفوظ رکھو، اے لوگوں، اے مالداروں، اس لعنت کو ہٹاؤ، بڑی خوشیوں کے ساتھ تم ایسا کرتے ہو، بچیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تین مہینے نہیں، چار مہینے کا ایک مہینہ نہیں گزرتا ہے، جھگڑے لڑائی گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے، اور کیسے کیسے ستمبے ہوتے ہیں، یہ صرف شیطانی نبوست کا سارا نکاح پر پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ سوال خدا کے لیے اے سنیوں، اے سنیوں، اے امام احمد رضا کے ماننے والوں، اے میری فاطمہ زہرا کی تلیزوں، آؤ طے کرو کہ میلاد النبی کے جلسے میں ہم آئے ہیں تو فاطمہ زہرا کا سہاگ لے کر جائیں گے، فاطمہ زہرا کا تقوی لے کر کے جائیں گی، فاطمہ زہرا کا لباس اور ان کا پردہ لے کر جائیں گی، اور اے لوگوں، ابھی یہ مرتضیٰ جیسا دلہا بن، ایسے دلہا بنو کہ جنت کے فرشتے تمہاری بڑھائی دینے آئیں گے، میرے علی مرتضیٰ نے ایسی سادہ شادیاں کی تھی کہ ہر غریب امیر اس شادی کرنے میں اپنے کو کامیابی اور آخرت کی مسرت کا انداز سیکھے گا، کاش کہ ہمارا مسلمان ان خرافات سے بچے، مولا کائنات کی شادی کی نسبت اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سارے صحابہ کو جمع کیا اور حضرت علی سے پوچھا شادی کے خرچ کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ سر عرض چکا کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، صرف جنگ کے میدان میں پہننے کے لیے میرے سر پر وہ لوہے کا پھول ہے، حضور فرماتے جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ، یہ دودھا ہے، ارے دولہا کیسا دولہا, جنت میں جو ان کی بیوی دلہن بننے والی ہے اس کا جو فرما کے جاؤ وہ بیج بیچ کر کے آؤ. حضرت علی مرتضیٰ اپنا گوشت بیچ کر کے آئے, جو پیسہ ملا فرمایا تھوڑی خوشبو خرید لو. اور یہ چیز چند چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, حضرت علی خرید کر لائے, صحابہ کو بٹھایا, خود نکاح پڑھایا اور اپنی بیوی کو وہ عطر جو لے کر حضرت علی آئے تھے لگوا کر کے دلہن بنا کر علی کے گھر بھیجی. نہیں, علی کی بیوی کو ان کے گھر بھیج دیا, اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر کے گھر بھیج دیا. یہ سارا شادیاں تھیں. آج بھی ہمارے ہندوستان میں شادیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں. میں گیا تھا ادھر راجستھان میں ناگور باسری, وہاں سب سنی مسلمان, کوئی دوسرا نہیں, غیر مسلم بھی نہیں ہے, وابڑا بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. بہت بڑا گاؤں ہے, باسری اس کا نام ہے. یہاں اگر کوئی ہوگا تو جانے کا نہیں. جب میں گیا تھا تو باسری میں کسی گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھی, اور بڑے بڑے مالدار ممبئی میں, دلی میں, شاید آج کے بھی ناگوری لوگ ہوں گے, دودھ کے بڑے بڑے کاروبار اور فیکٹریاں ان کے ہاتھ میں ہیں. وہاں ایسے ایسے مالدار ان کے مکانات دیکھے. لیکن شادی کیسی ہوتی ہے, سادہ سا لباس پہن کر, ایک شہرا ہار اپنے گلے میں ڈال کر, اماما باندھ کر, بیٹا دولہا یا تو پیدل آتا ہے, یا اگر کار ہے تو کار میں بیٹھ کر آتا ہے. انڈپ نہیں, منڈپ نہیں, کچھ بھی نہیں, شادی ہال نہیں. میں تو دیکھ کے حیرت کر رہا تھا کہ باہر کا جو ہال ہوتا ہے اس میں براتی بیٹھ جاتے ہیں, دلہا بھی بیٹھ جاتا ہے, اور گلی کے اندر کرسی لگا کر کے براتیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. مولانا صاحب آتے ہیں, رجسٹر خود کرتے ہیں, بلا کی بیٹی اتنا باہر تمہارے نکاح میں دیا, نکاح ہو گیا, اب جہیز کیا ملتا ہے؟ ایک قرآن شریف, ایک مسلح, ایک پلنگ, ایک گدا, اور پانچ چار یا پانچ کھانے پینے کے جو برتن پکانے کے ہوتے ہیں, یہ اس کو جہیز میں دیا جاتا ہے. چاہے ارب پتی ہو, چاہے کروڑ پتی ہو, سب کے لیے یہی پابندی ہے. یہاں کوئی دکھاوا نہ کرے, اپنے داماد کو بعد میں کروڑ پتی بنا دے, ہم کو کوئی اس سے سروکار نہیں. لیکن شادی تو بالکل سادہ سیٹ پر ہوگی. کوئی بچی ایسی نہیں ہے کہ ماں باپ کے اوپر شادی کا بوجھ اس کے ماں باپ کے کندھے پر. آج ہم حیدرآباد وغیرہ جاتے ہیں, 35-35 سال کی لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں, اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی شادی لوگ بھول گئے ہیں, علی مرتضیٰ کی شادی بھول گئے ہیں. آج فاطمہ کا دکھاوا ہو رہا ہے. رب العالمین ہماری قوم کے پیسے کو برباد ہونے سے بچا لے, اور یہ خود اپنی بیٹی کو کام سے لگا دے, اپنے داماد کو کام پر لگا دے, تاکہ وہ خاص کام خوشحال ہو جائے. سارا کرنے سے پیسے کیا فائدہ ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کا جوڑا رب توڑ رہا ہے, اس کی شادی مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام اس میں حاضر ہیں, اللہ اکبر. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی مجلس بھی منعقد کروائی, اور چند صحابہ کو بلا کر کے ولیمے کے طور پر کھانا کھلوا دیا. امام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا وہ شاندار کارنامہ, کبھی بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں کوئی جھگڑا لڑائی جلاد کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صرف ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے حضرت علی ناراض ہوئے. تھوڑی بہت بات ہو گئی تھی, وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ناراض ہو کر گھر سے نکلے, اور مسجد میں جا کر کے دیوار سے پیٹ لگا کر کے زمین پر سو. اتنے میں حضور حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے, پوچھا بیٹی علی کہاں؟ اس بیٹی نے کہا کچھ میری بات ان کو ناپسند آئی, ناراض ہو کر کے, اور وہ باہر نکل گئے. لوگوں سے پوچھا علی کہاں گئے, تو کسی نے کہا مسجد میں ہم نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا. حضرت مولا علی ایسے ہی بدن سے زمین کے اوپر لیٹ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پیر پہ ٹھوکر دیا اور ارشاد فرمایا تم یا وقت رہا ہے مٹی والے ہو یہ ادا حضور کو پسند آئی نام رکھ دیا ابو پر اٹھیا ہے مٹی والے حضرت علی مرتضیٰ کو یہ لقب اتنا پسند تھا کہ اپنے کو ابو پر کہتے تھے حضور محبت میں جب کسی کو کچھ کہہ دیتے تھے تو صحابی اسی نام کو اپنے لیے کہنا اور پکارنا یہ سب فخر سمجھا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ تشریف لا حاضر ہوئے تو بیٹی سے بہت ان کو شوق ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ وہ اپنی آستین کو سب آستین لمبی لمبی ہوتی تھی وہ آستین میں چھپا لیا اور ایسے پکڑ کر کے حضور کی خدمت میں بیٹھے بلی کا بچہ چپ چاپ اس میں بیٹھا اچانک بات کرتے کرتے ہاتھ اگل کے ابو ہریرہ کا کھل گیا اور یہ آستین جو ہے کھل گئی بلی تو بلی وہ اس میں سنا کر کے نکلی تو حضور نے دیکھا کر مسکرا کر فرمایا ماں آگا یا آدام رہا ابو ہریرہ رے بلی والے یہ کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کا لوگ نام بھول گئے میں بلی والا آج تک لوگ کہتے ہیں جتنی حدیثیں نقل کی گئی ہیں اسی نام کے ساتھ قال ابو ہریرہ ابو ہریرہ نے کہا ابو ہریرہ نے کہا ابو ہریرہ نے سنا حضرت مولا کائنات کو یہ نام بہت پسند آیا مٹی والا نبی نے بنوایا ان کا آواز ہوا اے ابو طلحہ اٹھو حضرت علی اٹھے حضور لے کر کے گئے اور فاطمہ سے کہا معافی حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں آج ماں باپ جو ہے خلاف کا جنگل سمجھے اگر ناراضی ہو گئی بیوی کو تو بیٹی کو اور اس نے آ کر کے اپنے ابا اور اما سے کہا کہ میرے شوہر نے ایسا کہا ویسا کہا ایسا کہا آج کی عورتیں اتنا جھوٹ ملا کر بولتی ہیں کہ بات اتنی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کرتے ہیں مجھے کھانا نہیں بھی ملتا ہے باقی ہوتی مجھ کو ملتی ہے اور مجھے مارا جاتا ہے ایسا کیا جاتا ہے دیکھو سب کا اللہ کا حساب دینا ہے میری بہو بیٹی اور سمجھ لو گھر پر اپنے شوہر کی شکایت کبھی مت کرنا یہی عبادت ہے حضور لے کر گئے بات میں معافی حالانکہ کوئی جھگڑا تھا کوئی بات پر ذرا سی رنجش ہو گئی تھی یہ ہے باپ کی تربیت اے باپ اے ماں سن لو اگر تمہاری بیٹی تمہارے گھر کبھی سسرال والوں سے ناراض ہو کر آئے تو اسلام کی شان یہ ہے باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے خبردار ہو تیرا گھر ہے عزت تیرے ہاتھ میں ہے وہاں کی شکایت میرے گھر آ کے مت باپ ڈانٹ دے ہاتھ پکڑ کے لا کر کے شوہر کے گھر پہنچا دے ایک مرتبہ اگر تم نے ایسا کر دیا تمہاری بیٹی کبھی گزارش نہیں کرے گی کہ وہاں کی شکایت کسی کے سامنے آ کر کے تو دیکھو یہ سنت ہے کس کا کس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خدا کی قسم اگر اس سنت رسول پر عمل کیا فاطمہ زہرا کا مقام دیکھو علی مرتضیٰ کی شان دیکھو اور مصطفیٰ کی تربیت آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے مجھے اور کچھ بیان کرنا تھا ٹائم بہت ہو گیا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی مرتضیٰ کی شادی پورے مسلمانی معاشرے کے لیے ایک مثالی ہے اگر اتنی شادی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم خرافات کو چھوڑ دو نام و نمود کو چھوڑ دو اور عورتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں سسرال کی عزت تمہارے لیے ویسے ہی ہے جیسے ماں باپ کی عزت اب وہ تم دوسرے گھر میں نہیں آئی اب تمہارا اصلی گھر یہ ہے ابھی جوانی ہے تو پتہ نہیں چلتا دوسرے کے یہاں گئی جی نہیں آئی ہے اب یہی میرا گھر ہے بوڑھی ہوگی تو اسی کو تو اپنا گھر سمجھے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساس کو بھی سنبھلنا چاہیے یہ ساس جو ہے یہ بڑی پاکھٹ ہوتی ہے اپنی بیٹی کے سارے عیب کو ہنر سمجھتی ہے لیکن بیچاری نئی نئی بہو آئی ہے تو اس کے لیے کیڑے نکالتی ہے اس کو دال بگاڑنا نہیں آتا ہے, روٹی ٹیڑھی ہو گئی ہے, مرچی زیادہ ہو گئی ہے, میری ماں ایسی بے شعوری ہے, کیا ان کو یہی سکھایا ہے اپنی بہو کے ساتھ ٹارچر کرنا کرنا کرنا. وہ بیچاری کتنی بھی سیدھی اور نیک ہے, آخر اس سے گیا پاک نقص ہے. ایک دن بھبری ہوئی شیرنی کی طرح بوڑھی ساتھ کو بھی جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور گھر میں مہا بھارت مچ جاتی ہے. یہ ہماری بوڑھیاں اپنی بہو کو بہو نہیں اپنی بہو کو کاش کے ہماری بوڑھی مائیں اپنی بہوؤں کو بیٹی سمجھ کر ان کے جذبات کو سمجھیں. خدا کی قسم یاد رکھنا, اگر اس نے اس کو اپنی بیٹی سمجھ لیا خدا کی رحمت اس کے گھر میں اترے گی. حضور فرماتے ہیں جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے, اور جس گھر میں اتفاق ہوتا ہے روزی بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمارے پاس کیوں آتے تعویذ کے لیے؟ پہلے گھر میں جھانک کر دیکھو, ہمارے ہاں کہیں ساس بہو کا جھگڑا تو نہیں ہے, عورت مرد کی لڑائی تو نہیں ہے, بھائی بھائی میں اختلاف تو نہیں ہے. یہ پہلے سنبھال کے آؤ, میں گارنٹی دیتا ہوں تمہارا گھر اتنا پرسکون ہوگا اور رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ تم سمجھو گے, تم تو سمجھ نہیں سکو گے کہ رزق کہاں سے آتا ہے. جو اصل کام کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاشرے کو اسلام کے ساتھ میں ڈھالے اور اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.